السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
پاکستانی وزیر اعظم کی طرف سے افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کو دورہ پاکستان کی دعوت. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
خیبر ایجنسی میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف کارروائی جاری. بارودی سرنگ کے دھماکے میں 2 اہلکار مارے گئے. میں ہوں پشاور سے شمیم شاید. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا، نئی دہلی.
وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے بلوچستان کا معاملہ اٹھانے پر کانگریس کا اعتراض. بھارتی کشمیر کی موجودہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے مذاکرات کے آغاز پر زور. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
افغانستان کے صوبے بغلان میں بعض اسکولوں کا افغان سیکیورٹی فورسز رہائش کے لیے استعمال کر رہی ہیں. ایک بین الاقوامی تنظیم کی تشویش. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل. تفصیل کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، ایران کی سیکیورٹی فورسز نے عراق کے سرحد کے قریب ایک قصبے میں داعش سے مبینہ طور پر منسلک 3 افراد کو ہلاک کر دیا ہے. ہیومن رائٹس واچ نے جنیوا میں روایتی ہتھیاروں کے بارے بھی منعقد ہونے والے اجلاس میں شریک ملکوں پر زور دیا ہے کہ شام کے شہری علاقوں پر فضا سے مہلک آتشی ہتھیار گرائے جانے کے اقدام کی مذمت کی جائے. لندن میں شمالی کوریا کے سفارت خانے کا دوسرے نمبر کا ایک اعلی عہدیدار منحرف ہو کر جنوبی کوریا چلا گیا ہے. اور امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں حکام نے منگل کو سین برنرڈینو کے شمال میں لگنے والی جنگل کی آگ کے پھیلنے کے خطرے کے پیش نظر 82,000 سے زائد افراد کو یہ علاقہ چھوڑنے کی ہدایت کی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی ہے. دونوں ملکوں کے بڑھتے ہوئے اختلافات کے تناظر میں یہ دعوت ایک اہم سفارتی کوشش ہے. اسلام آباد سے اس کی رپورٹ دے رہے ہیں محمد اشتیاق.
افغانستان سے تعلقات میں پائے جانے والے تناؤ میں کمی اور روابط کو معمول پر لانے کے لیے پاکستان کی طرف سے ایک اور کوشش کی گئی ہے. وزیر اعظم نواز شریف نے ایک مرتبہ پھر افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کو دورہ پاکستان کی دعوت دی ہے. کابل میں پاکستان کے سفیر ابرار حسین نے عبداللہ عبداللہ سے ملاقات کر کے انہیں پاکستانی وزیر اعظم کی طرف سے دورے کی باضابطہ دعوت دی. چند ماہ قبل بھی توقع کی جا رہی تھی کہ عبداللہ عبداللہ پاکستان کا دورہ کریں گے، لیکن کابل میں افغان انٹیلیجنس ایجنسی کے دفتر پر مولک حملے کے بعد ایسا نہ ہو سکا. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کے اکاؤنٹ پر جاری بیان کے مطابق، پاکستان کے سفیر ابرار حسین نے منگل کو ان سے ملاقات کی تھی جس میں باہمی دلچسپی کے امور زیر بحث آئے. واضح ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں حالیہ مہینوں میں ایک مرتبہ پھر تناؤ میں اضافہ ہوا ہے. تورخم کے مقام پر پاک افغان سرحدی راستے پر پاکستان کی طرف سے ایک گیٹ کی تعمیر پر دونوں ملکوں کی سرحدی افواج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں دونوں ہی جانب جانی نقصان بھی ہوا. پاکستان کے سابق وزیر داخلہ اور ایک اہم پشتون رہنما آفتاب شیرپاؤ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان رابطے ضروری ہیں.
یہ ضرور ہونا چاہیے کیونکہ ابھی تعلق بہت لوئسٹ ایپ پہ پہنچ چکا ہے. اور یہ میں نے بھی اس دن وزیر اعظم صاحب کو یہی مشورہ دیا تھا کہ آپ وہ کریں، انیشیٹو لیں تاکہ ان کے لیڈرشپ کو آپ یہاں پر بلائیں اور آپ بھی جائیں تاکہ کچھ نہ کچھ یہ رابطہ شروع ہو جائے. اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو خدشات ہیں یا بدگمانی ہیں وہ کسی حد تک تو اس میں کمی آ جائے گی. تو یہ اس لحاظ سے ضروری ہے کہ کانٹیکٹ دونوں ممالک کا آپس میں ہونا بہت ضروری ہے.
آفتاب شیرپاؤ کا کہنا تھا کہ اگر عبداللہ عبداللہ پاکستان کا دورہ کرتے ہیں تو اس سے تعلقات کو معمول پر لانے میں مدد مل سکے گی.
اس وقت جب عبداللہ عبداللہ صاحب آ رہے تھے تو وہ وہاں پر وہ این ڈی ایس کے دفتر پہ وہ حملہ ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے وہ رک گئے تھے. یہ ہے کہ ان کا آنا، چونکہ اشرف غنی صاحب پہلے آ چکے ہیں تو ان کا آنا اس سے بھی بڑا فرق پڑے گا. میرا خیال ہے کہ تھوڑا بہت وہ جو برف پگھل جائے گی اور ہم واپس تھوڑا بہت نارملائزیشن کی طرف چلے جائیں گے۔
دونوں ملکوں کے درمیان سرحد کی نگرانی سے متعلق امور پر اختلافات کے بعد حال ہی میں تشکیل شدہ ورکنگ گروپ کی سطح پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان گزشتہ ماہ پہلا رابطہ ہوا تھا اور ایک پاکستانی وفد نے کابل کا دورہ کیا تھا۔ تورخم سرحد کے ذریعے لوگوں کی آمد و رفت کو منظم بنانے کے لیے پاکستان کی طرف سے تعمیر کیے گئے گیٹ پر افغانستان کو اعتراض ہے۔ پاکستانی حکام کا موقف ہے کہ اس گیٹ کی تعمیر کا مقصد سرحد کی دونوں جانب غیر قانونی آمد و رفت کو روکنا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد لگ بھگ 2600 کلومیٹر طویل ہے اور اس کا بیشتر حصہ دشوار گزار راستوں پر مشتمل ہے، جسے دہشت گرد ایک سے دوسرے ملک میں آمد و رفت کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ملک میں جاری آپریشن کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ دہشت گردوں کی آمد و رفت کو روکا جائے اور اس کے لیے سرحد کی نگرانی ناگزیر ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان میں انسانی حقوق کی تنظیم نے ملک کے شمال مشرقی صوبے بغلان میں اسکولوں کو پناہ گاہوں کے طور پر استعمال کرنے کے اقدام پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان اسکولوں میں افغان سیکورٹی فورسز کے اہلکار پناہ لیتے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے۔
انسانی حقوق کی ایک موقر بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ افغان سیکورٹی فورسز ملک کے شمال مشرقی صوبے بغلان میں واقع متعدد سکولوں کو اپنی رہائش گاہوں کے طور پر استعمال کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کے اصول تعلیم کو خطرہ لاحق ہے۔ تنظیم کی طرف سے بدھ کو جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ افغان سیکورٹی فورسز کی طرف سے مختلف دیہات میں واقع اسکولوں کی عمارتوں کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ بغلان صوبے میں ایسے کم از کم 12 اسکول ہیں جو عسکری مقاصد کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف اسکولوں پر حملوں کا خطرہ بڑھ گیا ہے بلکہ اس سے اساتذہ اور طلباء کی زندگیاں بھی خطرے سے دوچار ہو گئی ہیں۔ افغانستان کی حکومت کی طرف سے اس بارے میں فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، تاہم افغان حکام یہ کہتے رہے ہیں کہ بچوں کی تعلیم حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے اور حصول تعلیم کی راہ میں رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ افغانستان میں انسانی حقوق کی ایک غیر سرکاری تنظیم افغانستان ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے سربراہ لال گلال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بچوں کی تعلیم کا خیال رکھنا سب فریقوں کی ذمہ داری ہے۔
بہت تشویشناک عمل ہے، بہت تشویش کا بات ہے، اس لیے کہ یہ بچی ہمارا مستقبل ہے۔ اگر اس مستقبل کے ہم توجہ نہ دیے، گورنمنٹ توجہ نہ دیے اور طالبان توجہ نہ دیے، ہمارا مستقبل کا کیا بنائے گا، کس کو بنائے گا؟ یہ بچی ہے کہ ہمارا مستقبل بنانے والا ہے۔ ہم اس کو تعلیم کو، ہم اس کو صحت کو، ہم ہر جو اس کا رائٹس ہے، جو ضرورتیں ہیں، ہم جو سوسائٹی ہے، ہم پر لازم ہے کہ اس کو خیال رکھنا چاہیے۔ ہم ابھی آپ کے ریڈیو سے ہم سارے کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بچوں کا جو رائٹس ہے اس کو ٹوٹلی اس کو احترام کروائیے اور اس کی تعلیم کا زمینہ جو ہے وہ مہیا کرے اور اس کی تعلیم کا جو ماحول ہے وہ متاثر مت کرائے۔
صوبہ بغلان اور اس سے جڑے صوبہ قندوز کا شمار ان صوبوں میں ہوتا ہے جہاں کے مختلف اضلاع کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان عسکریت پسند ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ نے افغان حکومت اور سیکیورٹی فورسز سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تعلیمی مراکز کو عسکری اڈوں کے طور پر استعمال نہ کریں اور جو ان جگہوں کے غلط استعمال میں ملوث ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی سمیت دیگر سخت اقدامات عمل میں لائے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تنظیم نے طالبان عسکریت پسندوں سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسکولوں پر حملے نہ کریں۔ افغانستان کی صورتحال پر نظر رکھنے والوں کا ماننا ہے کہ ملک میں جاری تنازع کے باعث نہ صرف عام لوگوں کے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئے ہیں بلکہ عوام کے لیے صحت کی سہولتیں اور بچوں کے تعلیم کے مواقع بھی محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں حکام نے منگل کو سین برنارڈینو کے شمال میں لگنے والی جنگل کی آگ کے پھیلنے کے خطرے کے پیش نظر 82,000 سے زائد افراد کو یہ علاقہ چھوڑنے کی ہدایت کی ہے۔ فوری طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آگ لگنے کی وجہ کیا ہے، تاہم اس آگ کے بھڑکنے کے 12 گھنٹوں کے اندر تقریباً 7,000 ہیکٹر کا علاقہ متاثر ہوا ہے۔ آگ کے شولوں اور دھوئیں کی وجہ سے لاس اینجلس اور لاس ویگاس کے درمیان رابطہ شاہراہ سمیت متعدد سڑکوں کو بند کرنا پڑا ہے۔ آگ بجھانے کے عملے کے تقریباً 700 افراد اس آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، تاہم گرم و خشک موسم اور تیز ہوا کی وجہ سے ان کا کام مشکل ہو گیا ہے۔ دوسری طرف منگل کو شمالی کیلیفورنیا کے حکام نے لوگوں کو علاقہ چھوڑنے کے لیے دی گئی ہدایت اس بنا پر واپس لے لی ہے کیونکہ آگ بجھانے والے عملے نے اس آگ پر قابو پانے میں پیش رفت کی ہے۔ یہ آگ ایک دوسری جگہ بھڑک اٹھی تھی جس کے بارے میں پولیس کا کہنا ہے کہ وہ کسی نے جان بوجھ کر لگائی تھی۔ پولیس نے ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا ہے جس نے گزشتہ سال مبینہ طور پر اس علاقے کے متعدد مقامات پر آگ لگائی تھی۔ لندن میں شمالی کوریا کے سفارتخانے کا دوسرے نمبر کا ایک اعلی عہدیدار منحرف ہو کر جنوبی کوریا چلا گیا ہے۔ جنوبی کوریا کی وزارت برائے کوریائی اتحاد کے ترجمان جانگ جون ہی نے بتایا کہ تھائی یونگ ہو اور ان کا خاندان دارالحکومت سول پہنچ گیا ہے۔ جانگ نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ انہیں حکومتی حفاظت میں رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تھائی یونگ ہو نے جنوبی کوریا کے عہدیداروں کو بتایا کہ وہ کم جونگ ان کی حکومت سے عاجز آ چکا تھا اور وہ اپنے بچوں کے مستقبل اور جنوبی کوریا کی جمہوری حکومت میں رہنے کی خواہش پر منحرف ہوا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے جنیوا میں روایتی ہتھیاروں کے بارے میں منعقد ہونے والے اجلاس میں شریک ملکوں پر زور دیا ہے کہ شام کے شہری علاقوں پر فضا سے مہلک آتشی ہتھیار گرائے جانے کے اقدام کی مذمت کی جائے۔ نیو یارک میں قائم گروپ نے منگل کے روز کہا ہے کہ شام روس مشترکہ فوجی آپریشن کی جانب گزشتہ 9 ہفتوں کے دوران کم از کم 18 بار مہلک آتشی ہتھیار استعمال کیے گئے، جن میں کم از کم 12 شہری زخمی ہوئے۔ حقوق انسانی کے گروپ نے کہا ہے کہ 5 جون سے 10 اگست کے دوران فضائی کارروائی کے بعد اس سے تصاویر اور ویڈیو رپورٹیں موصول ہوئی ہیں۔ عینی شاہدین اور امدادی کارکنوں نے خبر دی ہے کہ ان حملوں میں شہری آبادی کے 5 افراد زخمی ہوئے۔ ہیومن رائٹس واچ نے مقامی سرگرم کارکنوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے حوالے سے خبر دی ہے کہ کم از کم 40 دیگر مقامات پر مہلک آتشی ہتھیار استعمال ہوئے، جن کی تصاویر اور ویڈیو فوٹیج سے تصدیق کی جا سکتی ہے۔ حقوق انسانی کے گروپوں کا کہنا ہے کہ ان ہتھیاروں سے کیمیائی رد عمل کے طور پر آگ بھڑک اٹھتی ہے، جس سے اذیت ناک زخم لگتے ہیں جن کا علاج مشکل، جبکہ آگ بجھانا مشکل تر ہے۔ ایران کی سیکیورٹی فورسز نے عراق کی سرحد کے قریب ایک قصبے میں داعش سے مبینہ طور پر منسلک 3 افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ ایران کے سرکاری خبرساں ادارے ارنا نے کرمانشاہ صوبے کے گورنر کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ افراد عراقی سرحد سے 60 کلومیٹر دور واقع صوبے کے قصبے میں ایک گھر کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ ایران کی سیکیورٹی فورسز نے داعش کے 6 حامیوں کو گرفتار بھی کیا ہے، جن کے قبضے سے بارود اور ہتھیار برآمد ہوئے۔ ایران کے انٹیلیجنس کے وزیر سید محمود الوی نے ایرانی میڈیا کو بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے داعش کے ایک اہم رکن کو ہلاک کر دیا ہے اور عراق سے داعش جنگجوؤں کی ایران میں داخل ہونے کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ عراق کی سرحد پر واقع کرمانشاہ کے پہاڑی علاقے کی آبادی کی اکثریت زیادہ تر سنی کردوں کی ہے، جہاں سے شیعہ اکثریتی آبادی کے ملک ایران کے خلاف عسکری کارروائیوں کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں۔ روس کی طرف سے شام پر فضائی حملوں کے لیے ایک ایرانی اڈے کو استعمال کیے جانے کے بعد خطے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ایک تھچکا لگا ہے، مگر یہ تشویش ہو سکتا ہے کہ فی الوقت شام کی حکومت کے مستقبل سے متعلق زیادہ ہو، بجائے اس کے کہ ماسکو یا تہران کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں۔ وائس آف امریکہ کے ریچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
روسی وزارت دفاع نے منگل کے روز بتایا کہ اس کے جنگی طیاروں نے حلب اور دائرہ زور اور ادلیب میں وزارت کے مطابق داعش کی فورسز کو ہدف بنانے کے لیے ایران میں ہمدان کے فضائی اڈے سے پرواز کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر نے شام کی خانہ جنگی میں روس کی بڑھتی ہوئی مداخلت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان کے الفاظ،
It's unfortunate but not surprising or unexpected. And I think it speaks to the continuation of a pattern that we've seen.
یہ بدقسمتی کی بات ہے مگر حیرت کی نہیں اور نہ ہی غیر متوقع ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم نے روس کی جانب سے فضائی حملوں کے جس انداز کا مشاہدہ کیا ہے یہ اسی کا تسلسل ہے۔ اب یہ ایران کی براہ راست مدد کے ساتھ سامنے آیا ہے، جو کم از کم آئسل اور داعش کو نشانہ بنانے، نصرہ کے اہداف کو نشانہ بنانے کی نیت کو ظاہر کرتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں مسلسل زیادہ تر اعتدال پسند شامی اپوزیشن فورسز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ فضائی حملے بظاہر شام کے صدر بشر الاسد کی حامی فورسز کو مضبوط بنانے کی اثر نو کوشش کا حصہ ہیں۔ روس اور ایران دونوں کو حلب شہر میں باغیوں کے حالیہ حملے پر بڑھتی ہوئی تشویش رہی ہے۔ اس حملے میں جنوب اور مشرق میں حالیہ ہفتوں کی شدید لڑائی کے باوجود باغیوں نے حکومتی فورسز کے خلاف پیش قدمی کی ہے۔ روسی فوجیں شامی صدر بشر الاسد کی حکومت کی مدد کے لیے گزشتہ برس ستمبر کے اواخر سے فضائی حملے کرتی رہی ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے اعلی عہدیداروں میں رد و بدل کیا ہے۔ یہ تبدیلی ایک ایسے موقع پر کی گئی ہے جب صدارتی انتخابات کی مدت میں تقریباً 3 ماہ باقی رہ گئے ہیں۔ انتخابی منظر نامے کے بارے میں رچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے عملے میں تبدیلیاں کرتے ہوئے ایک قدامت پسند نیوز ویب سائٹ ریڈ بیٹ کے سینئر ایگزیکٹو اسٹیون بینن کو اپنی مہم کا سی ای او بنایا ہے اور کیلین کانوے کو مینیجر کے عہدے پر ترقی دے دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان تبدیلیوں سے پال مینافورٹ کے عہدے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، جو جون میں انتخابی مہم کے سربراہ کوری لیونڈوسکی کے برطرف کیے جانے کے بعد سے اس عہدے پر کام کر رہے ہیں۔ مینافورٹ کو اس بات پر تحقیقات کا سامنا ہے کہ ان کے روابط روس نواز سابق یوکرینی صدر وکٹر یانوکوویچ کے ساتھ تھے، جنہیں سن 2014 میں برطرف کر دیا گیا تھا۔ بدھ کے روز ٹرمپ کی انتخابی مہم کے عہدیداروں کی تبدیلیاں ایسے میں ہوئی ہیں جب چند روز پہلے اخبار نیو یارک ٹائمز نے اطلاع دی تھی کہ یوکرین میں ایسے خفیہ کھاتے موجود ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ مینافورٹ کو 1.27 کروڑ نقد رقم کی صورت میں ادا کیے گئے۔ مینافورٹ نے یوکرین میں کام کے دوران کوئی خفیہ نقد رقم وصول کرنے سے انکار کیا ہے اور الزامات کو بے بنیاد اور غیر معقول قرار دیا ہے۔ منگل کے روز امریکی شمالی ریاست وسکانسن میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے افریقی امریکی ووٹروں پر زور دیا کہ وہ نومبر میں ریپبلکن پارٹی کی حمایت کریں۔ افریقی امریکی حالیہ عشروں میں ڈیموکریٹس کے لیے ووٹوں کا یقینی ذریعہ ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا،
The Democratic Party has taken the votes of African Americans for granted. They've just assumed they'll get your support.
ڈیموکریٹک پارٹی نے سوچ لیا ہے کہ افریقی امریکیوں کی ووٹ اسی کو ملیں گے۔ انہوں نے فرض کر لیا ہے کہ انہیں آپ کی حمایت مل جائے گی، اور اس کے جواب میں انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے افریقی امریکی شہریوں کا فائدہ اٹھایا ہے۔ اب وقت ہے کہ ڈیموکریٹس کو ان ووٹوں کے لیے کچھ مقابلہ کرنا پڑے، اور اب وقت ہے کہ امریکہ کے اندرونی شہروں کی تعمیر نو ہو اور ایک اجارہ دار سیاسی نظام کی ناکام قیادت کو مسترد کیا جائے۔ ٹرمپ نے یہ تقریر ایسے وقت کی جب اس ہفتے ملواکی میں ایک 23 سالہ سیافام شخص کی ہلاکت پر پرتشدد مظاہرے ہوئے ہیں، جسے گزشتہ ہفتے کے روز پولیس نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ تاہم رائے عامہ کے جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ رجسٹرڈ افریقی امریکی ووٹروں میں ٹرمپ کی حمایت 10% سے بھی کم ہے۔ بدھ کے روز توقع ہے کہ ٹرمپ کو قومی سلامتی کے امور پر پہلی باضابطہ بریفنگ دی جائے گی۔ یہ اقدام یہ یقینی بنانے کے لیے کیا جاتا ہے کہ جو بھی نیا صدر منتخب ہو اسے جنوری میں اپنا منصب سنبھالنے سے پہلے حالات کا پورا علم ہو۔ ٹرمپ کے اکثر فلبدی بات کہہ دینے کے انداز نے بعض ایسے خدشات کو جنم دیا ہے کہ ہو سکتا ہے ٹرمپ بریفنگ میں حاصل کی گئی معلومات افشا کر دیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ترکی نے 38,000 ایسے قیدیوں کو رہا کرنے کا منصوبہ بنایا ہے جن کی سزا کی مدت 2 سال سے کم رہ گئی ہے۔ یہ اعلان بدھ کے روز کے اس حکم نامے کا حصہ ہے جس میں ان ہزارہا افراد کے لیے جیلوں میں جگہ بنانے کے لیے کہا گیا ہے جنہیں حالیہ ہفتوں کے دوران گرفتار کیا گیا تھا۔ ان پر حکومت کا تختہ الٹنے کی ناکام کوشش میں ملوث ہونے کا الزام تھا۔ ترکی کے وزیر انصاف بکر بوزدغاد نے بدھ کی صبح کئی ٹویٹس پیغاموں میں اس حکم کا اعلان کیا۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ یہ رہائیاں معافی نہیں ہیں بلکہ مشروط رہائی ہے۔ آسٹریلیا نے اتفاق کیا ہے کہ وہ پاپوا نیو گنی کے شمالی جزیرے مونس میں اپنے اس حراستی مرکز کو بند کر رہا ہے جو پناہ کی تلاش میں آنے والوں کو وہاں رکھتا تھا۔ پاپوا نیو گنی کے وزیراعظم پیٹر اونیل نے یہ اعلان بدھ کے روز ایک بیان میں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ معاہدہ آسٹریلیا کے امیگریشن کے وزیر پیٹر ڈٹن کے ساتھ پورٹ مورسبی میں ملاقات کے بعد طے پایا۔ اس جزیرہ نما ملک کی عدالت نے اپریل کے مہینے میں فیصلہ دیا تھا کہ یہ مرکز غیر قانونی ہے کیونکہ یہ حراست میں لیے جانے والے افراد کے ذاتی آزادی کے آئینی حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ آئندہ دنوں افغانستان میں پولیو کے قطرے پلانے کی مہم کو دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ صوبائی حکام نے بتایا ہے کہ یہ مہم دور افتادہ مشرقی علاقوں کے ہزاروں بچوں کے لیے ہوگی جو داعش کے زیر تسلط رہا ہے۔ پولیو کے ٹیکوں کی مہم پچھلے 18 ماہ سے زیادہ مدت سے تعطل کا شکار رہی ہے چونکہ صحت عامہ کے کارکنان سفر کے دوران محفوظ نہیں تھے۔ یہ کشیدگی 3 اضلاع صوبے ننگرہار میں واقع ہیں جن کی سرحدیں پاکستان سے ملتی ہیں۔ مجموعی طور پر یہ نئی مہم ملک کے 14 صوبوں کے 137 اضلاع میں چلائی جائے گی جہاں پولیو وائرس متحرک ہے۔ داعش پولیو ویکسینیشن مہم یہ کہتے ہوئے رکتی رہی ہے کہ افغان حکومت اور مغرب صحت کے کارکنان کو انٹیلیجنس اکٹھے کرنے کے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اب جبکہ ترکی میں پچھلے مہینے کی ناکام فوجی بغاوت کے بعد پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے، پولیس نے استنبول کے مرکزی کورٹ ہاؤس پر چھاپا مارا ہے۔ صفایا کرنے کی یہ مہم ترکی کے مغربی اتحادیوں کے ساتھ تعلقات کشیدہ کر رہی ہے جن کے متعلق ترک عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انہیں بظاہر ناکام بغاوت کی نسبت جس میں 240 افراد مارے گئے تھے پکڑ دھکڑ پر زیادہ تشویش ہے۔ استنبول سے وائس آف امریکہ کے ڈوریان جونز کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
ایک ایسے وقت میں کہ جب سیکیورٹی فورسز نے عدلیہ کے 170 سے زیادہ مطلوب ارکان کو پکڑنے کی کوشش کی، پولیس نے استنبول کی تمام 3 عدالتی عمارتوں کی داخلی گزرگاہوں کو بند کر دیا۔ عدالتوں کے دفاتر کی تلاشی لی گئی اور درجنوں افراد کو حراست میں لیا گیا۔ پکڑے جانے والے افراد پر امریکہ میں قیام پذیر ترک مذہبی رہنما فت اللہ گلن کے پیروکار ہونے کا الزام لگایا گیا، جن کے متعلق پروسیکیوٹرز کا دعویٰ ہے کہ وہ گزشتہ مہینے کی ناکام فوجی بغاوت کے پس پشت کار فرماتے۔ گلن جولائی میں فوجی قبضے کی کوشش میں کسی بھی طرح ملوث ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اتوار کے روز اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ گلن کے ساتھ شریک تمام لوگوں کا مکمل صفایا کر دیں گے۔
وہ کہہ
رہے ہیں کہ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ فٹ او کے غداروں کا احتساب کریں اور ان کا خاتمہ کریں۔ فٹ او سے مراد فت اللہ دہشت گرد تنظیم ہے۔ یہ الفاظ تھے صدر رجب طیب اردوان کے۔ گزشتہ ہفتے 648 ججوں اور پروسیکیوٹرز کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے تھے۔ عدالت کے ہزاروں ارکان کو معطل کیا جا چکا ہے۔ اتوار کے روز ایک مطلوب چیف پروسیکیوٹر کو شام میں داخل ہونے کی کوشش کے دوران گرفتار کر لیا گیا تھا۔ مسٹر اردوان کے بین الاقوامی تعلقات کے شعبے کی سربراہ ایزن سوزن کہتی ہیں کہ وہ ایک ایسی تنظیم کے خلاف لڑ رہے ہیں جو عشروں سے ریاست میں سرائیت کر رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ اگرچہ فٹ او کا تعلق ماضی میں 1980 کے عشرے کے برسوں سے ہے، لیکن سب کو علم ہے کہ وہ اب بھی موجود ہے اور ریاستی اداروں کے اندر اس کی کاروائیوں کا پہلے سے علم ہے، اور یہ ایک تنظیم ہے اور وہ ریاست کے مختلف اداروں کے اندر فعال ہے۔ یہ الفاظ تھے ایز سوزن کے۔ ناکام فوجی بغاوت کے بعد سے اب تک 60,000 سے زیادہ سرکاری ملازمین کو ان کے عہدوں سے برخاست اور تقریباً 18,000 لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ گزشتہ مہینے صدر اردوان نے ہنگامی صورتحال کا اعلان کیا جس سے انہیں اپنے فرمان کے ذریعے حکومت کرنے کا اختیار مل گیا۔ ترک اخبار جمہوریت اور آلمونیچر ویب سائٹ کے سیاسی کالم نگار سمی ادیس کہتے ہیں کہ پکڑ دھکڑ کی کاروائیوں میں شدت آنے سے صرف خدشات میں اضافہ ہی ہو سکتا ہے۔
There is the risk that this environment can be used in excess of what the government
should be doing. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خطرہ موجود ہے کہ حکومت کو جن لوگوں کے خلاف کاروائی کرنا ہوگی اس ہنگامی صورتحال کو اس سے تجاوز کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ حقیقت کہ لوگوں کی اتنی بڑی تعداد کو یا تو برخاست کر دیا گیا یا گرفتار کر لیا گیا، اس حوالے سے واقعی کچھ زیادہ اعتماد پیدا نہیں کرتی۔ یہ الفاظ تھے سمی ادیس کے۔ ترکی کے مغربی اتحادیوں کی جانب سے جو ناکام فوجی بغاوت کے بعد کی صورتحال میں جرم کے تناسب سے سزا دینے کی اپیل کر رہے ہیں، ایسے خدشات کے اظہار میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن ترکی کے صدر کی مشیر ایس سوزن کہتی ہیں کہ اس طرح کی نکتہ چینی ان خدشات کی سنگینی کا اندازہ نہیں لگا سکتی جس کا سامنا ترک جمہوریت کو ہے۔
Our Western allies or our friends mostly focused on what will be happening in Turkey next.
ہمارے مغربی اتحادی یا ہمارے دوست زیادہ تر جس چیز پر اپنی توجہ مرکوز کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ترکی میں آئندہ کیا ہوگا، لیکن یہ افسوسناک ہے۔ ترکی میں جو کچھ ہوا وہ بہت اہم تھا۔ یہ غداری کی ان خطرناک ترین کاروائیوں میں سے ایک تھی جس کا ترکی کو کبھی بھی سامنا ہوا تھا۔ یہ الفاظ تھے ایس سوزن کے۔ اتوار کے روز اپنی تقریر میں رجب طیب اردوان نے واضح کیا کہ ان کا ملک فوجی بغاوت کی کوشش کے بعد سے نمایاں طور پر تبدیل ہو چکا ہے، اور وہ جس انداز سے حکومت کریں گے وہ بھی تبدیل ہو جائے گا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ترکی کے لیے موجودہ بحران سے نکلنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سیاسی اتفاق کے رائے قائم کیا جائے، لیکن پکڑ دھکڑ کی جاری کاروائیوں کا انداز آخرکار یہ تعین کر سکے گا کہ آیا اس طرح کا اتفاق رائے برقرار رہ سکتا ہے یا نہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ایک زمانہ تھا جب بچے کو بوتل سے دودھ پلانا ایک سہولت اور ایک رواج بن گیا تھا، مگر بوتل کے دودھ کے ساتھ بچے کے اندر جانے والے جراثیم نے طبی ماہرین کو مجبور کر دیا کہ وہ ماؤں کو تلقین کریں کہ بوتل سے دودھ پلانا اس وقت تک محفوظ نہیں جب تک کہ بوتل کو پوری طرح جراثیم سے پاک نہ کر لیا جائے۔ ساتھ ہی ماں کے دودھ پر جدید تحقیق میں بھی اضافہ ہوا، اور پوری دنیا میں اس بات پر زور دیا جانے لگا ہے کہ ننھے بچوں کی بہترین غذا ماں کا دودھ ہے، اور اب یہ بہانہ بھی نہیں چلے گا کہ ماں گھر سے باہر کام کرتی ہے اور بچے سے دور ہے تو اسے اپنا دودھ کیسے دے۔ جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرتے ہوئے طبی ماہرین نے ماں کے دودھ کو محفوظ بنانے کے طریقے بھی بتا دیے ہیں۔ آئیے بچوں کے امراض کے بین الاقوامی ماہر ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا سے جانتے ہیں کہ یہ کہاں تک محفوظ ہے۔ ڈاکٹر بھٹا، آج کل مائیں اپنا دودھ نکال کر محفوظ کر لیتی ہیں، جو کام کرنے والی مائیں ہیں دفتر کے اوقات میں اور اس کے بعد بچے کو پلاتی ہیں، کیا یہ محفوظ طریقہ ہے؟
جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ محفوظ ہے۔ دیکھیں، ہر دور میں ہر وقت کے ساتھ تھوڑا سا انسان کو اپنے کو اپنے طریقہ کار کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ اب آج کل کافی خواتین جو ہیں وہ ورک فورس میں شامل ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اس میں چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ آپ جس طرح دودھ نکالیں یا خارج کریں وہ بڑا ضروری ہے کہ وہ طریقہ صحیح ہو۔ پھر اس کے بعد اس دودھ کو بالکل کسی صاف کنٹینر میں رکھیں آپ، اور اس کو فریج میں رکھیے، کھلی ماحول میں نہ رکھیں۔ عام طور پہ اگر حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق سے دودھ ایکسپریس کیا جائے بڑی آسانی سے 24 گھنٹے تک وہ فریج میں محفوظ رہ سکتا۔ تو کام کرنے والی خواتین کے لیے ایک سہولت ہو جاتی ہے کہ آپ کو ضروری نہیں کہ ایک اپنا کام چھوڑنا پڑے یا پارٹ ٹائم نوکری کرنی پڑے۔ اگر آپ اللہ کے فضل سے صحت مند ہیں اور دودھ بھی صحیح آ رہا ہے، تو بڑی آسانی سے 1-1.5 فیٹ جو ہے اپنی ایکسٹرا وہ پمپ کر کے رکھ سکتی ہیں جب تک کہ آپ اپنے کام سے واپس نہ آ جائیں۔ تو اس سے بہتر کہیں اور طریقہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو ایسے ادارے ہیں جہاں کے عورتیں اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ پیدائش کے فوراً بعد کام پہ آنا چاہ رہی ہیں پہلے 5-6 ماہ میں، اس میں ایسی کرشز ہوں جہاں کے بچوں کو لا کر والدین جو ہیں وہ ان کے والد یا اور اہل خاندان بچوں کو دودھ پلوا سکیں۔ میں خود اتنا عرصہ جن اداروں میں خود کام کرتا رہا ہوں وہاں ہم نے یہ سہولت میسر کی ہے اپنی ٹرینیز کو، اپنی نرسز کو، اپنے ڈاکٹرز کو، کہ وہ اگر ان کے نوزائیدہ یا چھوٹی عمر کے بچے ہیں اور ان کو فیڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایسا ماحول میسر کیا جائے کہ جہاں وہ پرائیویسی سے اور سکون سے ان بچوں کو دودھ دے سکیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا, ہم آپ سے دوبارہ بھی بات کریں گے. وقت نکالنے کے لیے, ہم سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ماں کے دودھ کی اہمیت کے بارے میں ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا سے ہماری گفتگو کا یہ آخری حصہ تھا. آئندہ پروگرام میں کسی اور موضوع پر بات ہوگی. اجازت دیجیے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب اور پاکستان میں حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار مسعود خان 42 ووٹ لے کر پاکستان کے سوائے کشمیر کے 27 صدر منتخب ہو گئے ہیں. محمد مسعود خان پاکستان کے سفارتکار رہے ہیں. وہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں پاکستان کے مستقل مندوب بھی رہے, جبکہ اس سے قبل وہ چین میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں. پاکستانی وزارت خارجہ سے وابستگی کے دوران وہ مختلف عہدوں پر تعینات رہے, جن میں وزارت خارجہ کے ترجمان کا منصب بھی شامل ہے. دوران ملازمت واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں 5 تک بحیثیت کونسلر اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں. پاکستانی کشمیر کا صدر نامزد ہونے سے قبل وہ اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر فائز تھے. ان کا تعلق پاکستانی کشمیر کے علاقے راولا کوٹ سے ہے. گزشتہ ماہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والے انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون کو واضح اکثریت ملی تھی, اور اسی جماعت کے راجہ فاروق حیدر پاکستانی کشمیر کے وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے. بھارتی کانگریس پارٹی نے وزیر اعظم مودی کی یوم آزادی کے موقع پر تقریر میں بلوچستان کے ذکر پر اعتراض کیا ہے. کانگریس پارٹی کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ وادی کشمیر کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے مثبت اقدامات کرے. نئی دہلی سے رپورٹ بھیجی ہے سہیل انجم نے.
اصل اپوزیشن کانگریس نے یوم آزادی کے خطاب میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے بلوچستان کا مسئلہ اٹھانے پر اعتراض کیا اور اس بات پر زور دیا کہ بھارتی کشمیر میں جاری تشدد کو روکنے کے لیے مذاکرات کا آغاز کیا جائے. راجیہ سبھا میں حزب اختلاف کے قائد غلام نبی آزاد نے کانگریس کے صدر دفتر میں منعقدہ ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ وزیر اعظم کو بلوچستان جیسی دوسری باتوں کا ذکر کرنے سے قبل وادی کی صورتحال پر قابو پانے کو یقینی بنانا چاہیے. بقول ان کے, وزیر اعظم ایسے موقع پر جبکہ گھر میں آگ لگی ہوئی ہے دوسری باتیں کر رہے ہیں. غلام نبی آزاد نے ان کے غیر ملکی دوروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا کہ ہمارے وزیر اعظم بین الاقوامی ہیں, انہیں اس پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے. کانگریس لیڈر نے کہا کہ نریندر مودی نے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف لینے سے قبل ہی پاکستان پر سیاست شروع کر دی تھی, لیکن انہوں نے ملک کے لیے سر کے تاج کی حیثیت رکھنے والے کشمیر کے لیے کچھ نہیں کہا. ادھر جھارکھنڈ کے ایک بی جے پی رکن پارلیمنٹ نشی کانت دوبے نے مرکز سے مطالبہ کیا کہ وہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور گلگت بلتستان میں لوک سبھا کی نشست مقرر کرنے کے لیے ایک بل پارلیمنٹ میں پیش کرے. خیال ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے یوم آزادی پر ملک سے خطاب کرتے ہوئے بلوچستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزی کا حوالہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کے لیے وہاں کے لوگوں نے ان کا شکریہ ادا کیا ہے. اس سے قبل ایک کل جماعتی اجلاس میں بھی انہوں نے اس معاملے کو اٹھایا تھا. پاکستان کی جانب سے سردست اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا, البتہ اس نے کشمیر پر مذاکرات کے لیے بھارت کو مدعو کیا ہے. دریاسنا بلوچستان کی صوبائی حکومت کے ترجمان انوار الحق نے ایک جرمن میڈیا ادارے ڈوچے ویلے سے بات چیت میں کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کا ملک بلوچستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے. پاکستان بھی بلوچستان میں گڑبڑ کے لیے بھارت کو مورد الزام ٹھہراتا ہے اور بھارت اس الزام کی تردید کرتا ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
خیبر قبائلی علاقے میں تازہ فوجی کاروائیاں جاری ہیں. بدھ کے روز سڑک کے کنارے نصب ایک بم پھٹنے سے کم از کم 2 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 7 سے زیادہ زخمی ہو گئے. پشاور سے رپورٹ دی ہے شمیم شاہد نے.
افغانستان کی سرحد کے قریب پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی کی وادی راجگال میں چھپے دہشت گردوں کے خلاف فوج کا آپریشن جاری ہے. بدھ کو اس علاقے میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں 2 اہلکار مارے گئے. اطلاعات کے مطابق فوجی اہلکار علاقے میں تلاشی کے کام میں مصروف تھے کہ پہلے سے بچائی گئی بارودی سرنگ کی زد میں آ گئے. پاکستانی فوج نے خیبر ایجنسی میں بلند پہاڑیوں اور دروں پر مشتمل وادی راجگال میں منگل سے آپریشن شروع کیا تھا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے ایک بیان کے مطابق منگل کو اسی علاقے میں کی گئی فضائی کارروائی میں دہشت گردوں کے 9 ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا، جبکہ اس دوران کم از کم 14 شدت پسند مارے بھی گئے۔ فوج کے بیان کے مطابق اس علاقے میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کے خاتمے اور یہاں سیکورٹی دستوں کی تعیناتی میں اضافے سے سرحد پار دہشت گردوں کی آمد و رفت روکنے میں بھی مدد ملے گی۔ پاکستانی فوج قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں اس سے قبل خیبر 1 اور خیبر 2 کے نام سے 2 آپریشن کر چکی ہے اور عسکری حکام کے مطابق بیشتر علاقوں کو دہشت گردوں سے صاف کروایا جا چکا ہے اور ان کے آخری پناہ گاہوں کے خاتمے کا عمل جاری ہے۔ پاکستان کی صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں گزشتہ ہفتے ہونے والے مہلک خودکش بم حملے کے بعد پاکستانی فوج نے ملک بھر میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ دری اسنا صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع بنیر میں شدت پسندوں نے ضلع پولیس آفیسر محمود احمد حمدانی کی گاڑی کو بم دھماکے سے نشانہ بنانے کی کوشش کی، تاہم وہ اس میں محفوظ رہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
1999 میں بلقان جنگ میں نیٹو کی فضائی بمباری میں ہلاک ہونے والوں کے خاندانوں سے امریکی نائب صدر بائیڈن نے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں سربیا کے شہری بھی شامل تھے۔ نائب صدر ان دنوں سربیا اور کوسوو کا دورہ کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریچرڈ گرین کی ایک رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
امریکی نائب صدر جو بائیڈن نے یہ تعزیتی پیغام سربیا اور کوسوو کے اپنے دورے کے پہلے دن دیا ہے، جس کا مقصد بلکان کی ان دو ریاستوں کے مابین تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرنا تھا۔ نائب صدر جو بائیڈن کے الفاظ،
I have for the last 3 decades viewed Croatia and all of the rest of your neighbors.
میں گزشتہ 3 عرصوں سے کرویشیا اور باقی تمام ہمسایہ ممالک، مثلاً کوسوو اور ہمسائے میں ہر ایک ملک کا ایک ایسے یورپ میں اہم کردار دیکھتا ہوں جو متحد اور خود مختار ہو، اور سربیا اس میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر سربیا معاشی اور سیاسی طور پر بہتر کارکردگی دکھاتا ہے تو اس کے اثرات پورے خطے پر ہوں گے۔ یہ الفاظ تھے امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن کے۔ 1999 میں امریکی قیادت میں نیٹو کی بمباری کے نتیجے میں البانیا نسل کے علیحدگی پسندوں کے خلاف سربیا کی کاروائیاں رک گئی تھی۔ اس وقت بائیڈن نے بطور ایک سینیٹر کے 1990 کے عشرے میں سربیا پر نیٹو حملے کی حمایت کی تھی۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ یوگوسلاویا جنگوں کے خاتمے کے لیے ان کی کوششیں ان کی سیاسی کریئر کا اہم حصہ ہے۔ بلغاریا میں ہزاروں کی تعداد میں سربیا کے قوم پرستوں نے جو بائیڈن کا استقبال کیا۔ یہ لوگ ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت میں نعرے لگا رہے تھے۔ کوسوو کے عوام میں امریکہ کو انتہائی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ان کی نظر میں امریکہ ان کا نجات دہندہ ہے۔ سربیا کوسوو کی خود مختاری کو تسلیم نہیں کرتا، تاہم باہمی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے وہ یورپی یونین کی ثالثی میں کوسوو کے ساتھ کئی معاہدے کر چکا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ نے پیر کے روز یمن کے ایک ہسپتال پر سعودی قیادت والے اتحاد کے حملے کی مذمت کی ہے، جس میں صحت کے مقامی عہدیداروں کے مطابق 18 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہو گئے۔ جنیوا سے لیزا شلائن کی رپورٹ کے مطابق اس حملے کی تصدیق ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے بھی کی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر۔
حجہ صوبے کے ابس ہسپتال پر یہ حملہ ان حملوں میں تازہ ترین ہے جن میں مارچ سن 2015 سے اب تک 70 سے زیادہ طبی مراکز کو یا تو نقصان پہنچا یا وہ تباہ ہو گئے۔ یہ وہ وقت ہے جب سعودی اتحاد، جو یمنی حکومت کا حامی ہے، ہوتی باغیوں کے قبضے سے بچانے کے لیے یمن کی خانہ جنگی میں داخل ہوا۔ اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کمیشن کی ترجمان روینہ شمسانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان میں سے بیشتر طبی مراکز کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا.
Both sides have been responsible. In some cases, there has been the use of medical facilities for military purposes.
میں جانتی ہوں کہ دونوں فریق ذمہ دار ہیں. بعض معاملات میں طبی عمارتوں کو فوجی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او نے اطلاع دی ہے کہ اس حملے کے وقت ہسپتال میں 73 مریض تھے. ڈبلیو ایچ او کے ترجمان طارق جزاروچ کہتے ہیں کہ تمام مریضوں اور عملے کو جزوی طور پر تباہ شدہ اس ہسپتال سے نکال لیا گیا ہے.
Hajar Governorate is already suffering from serious disruption in health services delivery and shortages of medical staff as continued.
حجہ صوبہ پہلے ہی طبی سہولتوں میں سخت رکھنے اور طبی عملے میں شدید کمی کا شکار ہے, اور مسلسل زمینی لڑائی متعدد طبی مراکز کے بند کرنے اور طبی عملے کی وہاں سے روانگی کا باعث بنی ہے. ملک کے اندر بے گھر ہونے والوں کی بڑی تعداد حجہ میں مقیم ہے. جانی نقصان کے علاوہ اس ہسپتال کو بند کرنے سے جنگ زدہ اس ملک میں لوگ ضروری طبی سہولتوں سے مزید محروم ہو جائیں گے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اس حملے کی فوری, مؤثر اور غیر جانبدارانہ چھانبین کے لیے کہا ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جنوبی افریقی ملک زیمبیا, جو اپنی پرم جمہوری تاریخ پر فخر کرتا ہے, مشکل وقت سے گزر رہا ہے. انتخابات میں ایک انتہائی ناممکن معمولی فرق سے صدر کے دوبارہ انتخاب جیتنے کے بعد ملک کی اپوزیشن نے پچھلے ہفتے الزام لگایا کہ ووٹنگ میں دھاندلی کی گئی ہے, اور کہا کہ وہ نتائج کو عدالت میں چیلنج کریں گے. صدر ایڈگر لونگو نے کہا ہے کہ وہ اپنی حلف اٹھانے کی تقریب میں, جو آئندہ ہفتے ہونا تھی, تاخیر کر رہے ہیں تاکہ آئینی عدالت اپوزیشن کے اپیل کا جائزہ لے سکے. منگل کے روز پولیس نے بتایا کہ انہوں نے اپوزیشن کے 150 افراد کو ہلا گلا کرنے پر گرفتار کر لیا ہے. انگولا اور عوامی جمہوریہ کانگو میں 1,40,00,000 سے زیادہ لوگوں کو زرد بخار یا یلو فیور سے بچاؤ کی ویکسین دی جا رہی ہے, تاکہ اس بیماری کو ملکی اور بین الاقوامی سطح پر پھیلنے سے روکا جا سکے. عالمی ادارے صحت اس ہنگامی مہم میں معاونت کر رہا ہے. جنیوا میں ڈبلیو ایچ او کے صدر دفاتر سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر.
عام طور پر بڑے پیمانے پر ویکسینیشن کی مہم کی تیاری میں 3 سے 6 ماہ لگتے ہیں, مگر ڈبلیو ایچ او کا کہنا ہے کہ اس کا آغاز ستمبر میں بارشوں کا موسم شروع ہونے سے پہلے ہو جانا چاہیے, کیونکہ ہو سکتا ہے زرد بخار کو پھیلنے سے نہ روکا جا سکے. یلو فیور یا زرد بخار عام طور پر فلو کی طرح کی ایک بیماری ہے جو مچھر سے پھیلتی ہے. اس سے شدید بخار اور پھر یرقان ہو جاتا ہے. جلد کا رنگ اور آنکھیں زرد ہو جاتی ہیں. اس بیماری کا کوئی علاج نہیں, مگر ویکسین کے ذریعے لوگوں کو اس سے محفوظ بنایا جا سکتا ہے. دسمبر میں اس بیماری کے پھوٹ پڑنے کے بعد سے عالمی ادارہ صحت کے تازہ ترین اندازوں کے مطابق انگولا میں 369 اور ڈی آر سی میں 16 افراد ہلاک ہو چکے ہیں, جبکہ خدشہ ہے کہ دونوں ملکوں میں مشتبہ اور مصدقہ مریضوں کی تعداد 6,000 کے لگ بھگ ہے. زرد بخار عام طور پر دور دراز دیہی علاقوں میں پھوٹتا ہے, جہاں لوگوں کو بیماری کے خلاف معمول کے مطابق ویکسین دی جاتی ہے. ڈبلیو ایچ او کا کہنا ہے کہ موجودہ ہلاکت خیز وبا تشویش کا باعث ہے, کیونکہ پہلی مرتبہ یہ گنجان آباد شہری علاقوں میں پھیلی ہے, جہاں لوگوں کی بہت کم تعداد محفوظ بنائی گئی ہے اور وبا تیزی سے پھیل رہی ہے. ڈبلیو ایچ او کے ترجمان طارق جزاروچ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ خطرہ یہ بھی ہے کہ یہ بین الاقوامی طور پر نہ پھیلے.
There is a increasing urbanization, increasing mobility, there are environmental changes that make that international
شہری علاقوں اور لوگوں کی نقل و حرکت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ماحول میں ایسی تبدیلیاں ہوئی ہیں جو مچھروں سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے بین الاقوامی طور پر پھیلنے کا باعث بن سکتی ہیں, مگر ہمارا خیال ہے کہ اس وبا سے نمٹا جا سکتا ہے اگر ہم خاصی تعداد میں لوگوں کو ویکسین دے دیں. بڑے پیمانے پر لوگوں کو ویکسین دینے کی مہم کنساشا اور انگولا کے ساتھ ڈی آر سی کی ملنے والی سرحد کے علاقوں میں چلائی جائے گی. جزاروچ اسے ایک بے مثال مہم قرار دیتے ہیں.
There are 17.3 million syringes that have to be shipped or air freighted to Democratic Republic of Congo.
1,73,00,000 سرنجیں فضائی یا بحری راستے سے عوامی جمہوریہ کانگو پہنچائی جائیں گی. کنساشا اور سرحد کے ساتھ ساتھ 8,000 سے زیادہ ویکسینیشن کے مراکز کے درمیان کام کرنے کے لیے 500 سے زیادہ گاڑیاں اور 41,000 طبی کارکنوں اور رضاکاروں کو متحرک کر دیا گیا ہے۔ ڈبلیو ایچ او کا کہنا ہے کہ آئندہ ہفتوں میں ایک ہنگامی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے گا تاکہ صورتحال کا جائزہ لیا جا سکے اور یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا زرد بخار کی وبا کو روک لیا گیا ہے یا یہ اب بھی بین الاقوامی طور پر صحت عامہ کا ہنگامی مسئلہ ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
محکمہ دفاع میں قومی سلامتی کونسل کے ایک حالیہ اجلاس میں صدر اوباما نے کہا کہ داعش کے لیڈروں کو بخوبی علم ہو چکا ہے کہ انہیں شام اور عراق میں شکست کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ داعش کے خلاف اتحاد اور مقامی فورسز نے عراق اور شام میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ انہوں نے داعش کے زیر قبضہ ایک بہت بڑے علاقے کو واگزار کرا لیا ہے اور اب وہ فیصلہ کن جنگ کے لیے موصل کی جانب پیش قدمی کر رہی ہیں۔ صدر نے کہا کہ شام میں ان کے مضبوط گڑھ رقہ میں داعش کے داخلے کے راستوں کو مسدود کر دیا گیا ہے۔ داعش کے خلاف جاری فوجی حکمت عملی سے بھی بڑی بڑی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ صدر نے کہا کہ داعش کے دہشت گرد جہاں بھی چھپے ہوتے ہیں ان کے خفیہ ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے جاتے ہیں۔ امریکی پائلٹ یہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ شہریوں کو ہلاک ہونے سے بچایا جا سکے، جبکہ داعش غیر مسلح شہریوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اتحادی اور مقامی فورسز داعش کے لیڈروں اور کمانڈروں کو تنظیم سے باہر نکال رہی ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کا نظام اور ان کے عسکری ڈھانچے پر خاصا اثر پڑا ہے۔ صدر اوباما نے مزید کہا کہ اب داعش کا کوئی لیڈر محفوظ نہیں ہے اور ہم ان کا تعاقب جاری رکھیں گے۔ دہشت گرد گروپ کے عراق اور شام سے قدم اکھڑتے جا رہے ہیں۔ عراقی فورسز نے فلوجہ پر دوبارہ قبضہ حاصل کر لیا ہے اور انہیں دریائے فرات کی وادی سے دھکیلا جا رہا ہے۔ اسی طرح دریائے دجلہ کے علاقے سے بھی انہیں بے دخل کیا جا رہا ہے۔ قائرہ کو اپنے کنٹرول میں لے لیا گیا ہے اور اب موصل میں ان کے خلاف بڑی کارروائی کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ داعش کے زیر قبضہ یہ سب سے بڑا شہر ہے۔ صدر اوباما نے یہ بھی کہا کہ دریائے اثنا شام میں مقامی فورسز کا اتحاد، جسے ہماری خصوصی آپریشن فورسز کی پشت پناہی حاصل ہے، داعش کے خلاف جنگ آزمائے۔ داعش کے بیشتر جنگجو مانبیر شہر کے ذریعے داخل ہوتے ہیں اور اس علاقے پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اس علاقے سے دہشت گرد یورپ میں داخل ہو کر حملے کرتے ہیں اور اسی لیے داعش اس شہر پر کنٹرول قائم رکھنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہے۔ صدر اوباما نے کہا کہ پورے سال میں داعش شام اور عراق میں کوئی بڑا حملہ کرنے میں ناکام رہی ہے۔ داعش کے لیڈروں کو اپنی شکست کا علم ہو چکا ہے، یہ اپنے پیروکاروں کو پیغامات کے ذریعے اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انہیں رقہ اور موصل میں شکست ہو سکتی ہے۔ صدر نے کہا کہ داعش کو صورتحال کا صحیح ادراک ہو چکا ہے کہ انہیں ان علاقوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ ہم ان پر حملے جاری رکھیں گے اور انہیں پسپا کر کے ہمیشہ کے لیے بھگا دیں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ امریکی ریاست ورجینیا کے شمالی حصے میں بچوں کے لیے ایک سائنس سینٹر قائم کیا گیا ہے جو کہ ایک غیر منافع بخش ادارہ ہے۔ اس کا مقصد 2 سے 12 سال کے بچوں کے لیے ایک ایسی جگہ ترتیب دینا ہے جہاں وہ تجربات کر سکیں، ڈیزائن بنا سکیں یا مختلف چیزیں بنا سکیں اور سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور حساب کتاب کی مہارت حاصل کر سکیں۔ اس سینٹر کا مقصد بچوں کے لیے ایک باقاعدہ سائنس میوزیم تشکیل دینا ہے۔ یہاں پر کھیل کھیل میں ہی بچوں کو بہت کچھ سکھایا جاتا ہے. تجرباتی لرننگ کے ذریعے مسئلے کے حل اور ڈیزائن ترتیب دینے میں مدد دی جاتی ہے. اس چلڈرن سائنس میوزیم کا آغاز 2004 میں کیا گیا. اس وقت سے لے کر اب تک اس میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں. اب شمالی ورجینیا میں اس کے 3 سینٹر قائم کیے گئے ہیں. اس سینٹر میں ایک مصروف ترین دن کی رودات سنیے. یہاں پر بچے مختلف طرح کی چیزیں بنانے میں مصروف ہیں. اس لیبورٹری کا دورہ کرنے والی ہوپ اپنی ماں اور بہن کے ساتھ آئی ہیں. انہوں نے تجرباتی لیب سے آغاز کیا. وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے بہت مزے مزے کی چیزیں بنائی. ہم نے بہت سے تجربات کیے, جیسا کہ یہ مقناطیسی گلو. یہ میوزیم اپنی طرز کا ایک نیا تجربہ ہے. ایڈنا ہرگز ہوپ کی ماں ہے. وہ کہتی ہیں, ہم اپنے بچوں کو مختلف طرز کے عجائب گھروں میں لے کر گئے, جہاں یہ صرف دور سے ہی چیزوں کو دیکھتے تھے, لیکن یہاں پر یہ چیزوں کو چھو سکتے ہیں اور تجربات کر سکتے ہیں. چلڈرن سائنس سینٹر لیبورٹری کی ڈائریکٹر نینی سپیوی کہتی ہیں, یہ شمالی ورجینیا میں بچوں کے لیے پہلا سائنس میوزیم ہے جہاں پر وہ تجربات کر سکتے ہیں. اس سینٹر کی ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر دیگر عجائب گھروں کی نسبت والدین بھی بچوں کے ساتھ ان کی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں. اس سینٹر کی ڈائریکٹر نینی سپیوی کے الفاظ ہیں,
فیملی لرننگ از سو پاورفل اینڈ وین یو ہیو این ایکسپیرینس لرننگ ایز اے چائلڈ ود سم ون ان یور فیملی,
فیملی لرننگ بہت مفید ہے, اور جب آپ اپنے خاندان والوں کے ساتھ مل کر تجربات کرتے ہیں تو یہ سیکھنے میں مزید کارآمد ثابت ہوتا ہے. یہاں کا ڈسکوری زون 5 یا اس سے کم عمر بچوں کے لیے ہے. بڑے بچے انسپریشن ہب نامی لیب کو پسند کرتے ہیں. یہاں کے ایک حصے میں ونڈ ٹیوب ہے, جہاں بچے سیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز کس طرح ہوا کے دباؤ کے بدولت اڑائی جا سکتی ہے. یہاں پر ٹنکر شاپ نامی لیب میں بچے نئے ایجادات کر سکتے ہیں. یہاں پر ہر حصے میں آپ کی مدد کے لیے کوئی نہ کوئی موجود رہتا ہے. سمانتا سٹیفنسی یہاں کی ایک انسٹرکٹر ہیں. وہ کہتی ہیں, ہم یہاں پر ان کی مدد کے لیے موجود ہیں. اگر ان کے کوئی سوالات ہیں یا انہیں کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو ہم ان کی مدد کے لیے ان کے ساتھ موجود ہیں. ایڈنا ہیگس کہتی ہیں,
ایک
ماں کی حیثیت سے یہ ہمیشہ اچھا رہتا ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کی مدد کے لیے کوئی موجود ہے, اور مختلف تجربات کرنے کے لیے آپ کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. دو ماہ قبل کھلنے والے اس سینٹر میں اب تک 10,000 سے زیادہ بچے آ چکے ہیں. اس کی شہرت کا کوئی راز نہیں ہے. ظاہر ہے کہ کھیل کھیل میں بچے علم بھی حاصل کر رہے ہیں, اور وہ بھی عملی طور پر تجربات کے ذریعے. تو سامعین, پاکستانی بچے بھی سائنسی مضامین اور تجربات میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ عام طور پر ملکی اور غیر ملکی خبروں میں آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں طالب علم نے کم عمری میں ہی سائنسی میدان میں فلاں اعزاز حاصل کر لیا. اس کے علاوہ بیرون ملک بسنے والوں میں اکثر اوقات پاکستانی بچے ہی سائنس کے شعبے میں اول نمبر حاصل کرتے ہیں. لہٰذا ایسے سائنس سینٹر اور سائنس میوزیم پاکستان میں بھی جا بجا قائم کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ بچوں کی محنت, ہنر اور خدا داد صلاحیتوں میں مزید نکھار پیدا کیا جائے. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی, بہجت حاضر خدمت ہے. سائنسدانوں نے HIV کے ممکنہ تریاق کا پتہ چلایا ہے. یہ انسان کے مدافعتی نظام میں ایک ایسی پروٹین ہے جو خاص طور پر HIV وائرس کو ہدف بناتی ہے اور ممکنہ طور پر اس وائرس کی روک تھام کرتی ہے یا اس کو سرے ہی سے تباہ کر دیتی ہے جو ایڈس کا باعث بنتا ہے. دلچسپ بات تو یہ ہے کہ یہ تریاکی اور مدافعتی پروٹینز ایچ آئی وی سے متاثرہ افراد کے ایک انتہائی چھوٹے گروپ میں پیدا ہوتی ہیں جو ایچ آئی وی وائرس کے باوجود زندہ ہیں اور بعض صورتوں میں بے حد فعال ہیں، اور وہ کئی عشروں سے ایچ آئی وی ایڈس کے لیے تجویز کردہ دوائیں استعمال کیے بغیر زندگی گزارے ہیں۔ سائنسدانوں نے اس انتہائی طاقتور مدافعتی مادے کا پتہ چلا لیا ہے جو ایچ آئی وی کے متعدد اور مختلف جرثوموں کو نہ صرف شناخت کر لیتا ہے بلکہ انہیں ختم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ سائنسدانوں نے اس مادے کا پتہ چلا کر وسیع تر پیمانے پر اس کو پیدا کر لیا ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ اسے ایچ آئی وی کے عام مریضوں کو دیا جائے۔ تحقیقاروں نے 13 افراد کے ایک گروپ میں ان پروٹینز کی جانچ کی۔ یہ تمام افراد لمبے عرصے سے ایچ آئی وی ایڈز مرض کے لیے تجویز کردہ ادویات استعمال کرتے آ رہے تھے۔ اینٹی ریٹرو وائرلز کہلانے والی یہ دوائیں ایچ آئی وی کو دبا دیتی ہیں، لیکن ان میں سے بعض مخصوص خلیے ختم نہیں ہوتے اور وہ ذخیرے کے طور پر کام کرتے ہیں جن میں وائرس موجود رہتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وائرس کسی بھی وقت فعال ہو سکتا ہے اگر ادویات کا استعمال ختم کر دیا جائے، اور اس صورتحال کو وائرل ریباؤنڈ یا مرض کی واپسی قرار دیتے ہیں۔ جرنل نیچر میں تحقیقاروں نے لکھا ہے کہ جن افراد کو یہ نیا مدافعتی مادہ جسے 3BNC117 کہتے ہیں نہیں دیا گیا، ان کا مرض قریب 2.5 ہفتوں کے بعد پھر سے فعال ہو گیا، جبکہ مدافعتی مادے کو حاصل کرنے والے متاثرہ افراد میں بیماری کے پلٹ آنے میں دیر ہو گئی، اور بعض کیسز میں یہ دورانیہ 10 ہفتے تک رہا۔ اس تحقیق پر کام کرنے والوں میں شامل مشیل نوسین سوائک کا تعلق نیو یارک کی راک فیلر یونیورسٹی سے ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ عین ممکن ہے 3BNC117 نامی مدافعتی مادہ ایک دن اس وائرس کو ختم ہی کر دے جو ایڈز کا باعث بن جاتا ہے۔
People have thought for a long time that one way to think about a cure strategy would be to do something called kick and kill.
نوسن سوائک کا کہنا ہے کہ لوگ لمبے عرصے سے یہ سوچتے آئے ہیں کہ کسی مرض کے علاج کے لیے ایک حکمت عملی ایسی ہوگی جسے فعال کرنے اور ختم کرنے سے تعبیر کیا جائے گا۔ اس حکمت عملی کے تحت ایسے وائرسز کو فعال کرنا ہے جو چھپے اور مخفی ذخیروں کی شکل میں ہوتے ہیں اور پھر مدافعتی قوت کے طور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ فعال مدافعتی قوت نہ صرف ایسے خلیات کا پتہ لگاتی ہے جو وائرس پیدا کرنے والے ہوتے ہیں بلکہ ان کو ختم بھی کر سکتی ہے۔ نوسن سوائگ اور ان کے ساتھی تحقیقار ایسے تجربات کرنے کی منصوبہ بندی بھی کر رہے ہیں جس میں کینسر کے مرض کے لیے استعمال ہونے والی دوا کو استعمال کرتے ہوئے ذخیرہ خلیوں میں وائرس کا پتہ چلایا جائے اور پھر اسے 3BNC117 کے ساتھ ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس مدافعتی مادے کی سب سے بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ اس سے کوئی ضمنی اثرات مرتب نہیں ہوتے۔
They were made originally by human beings and we have not modified them at all, so they are completely natural products and should not have.
نوسن سوائک کا کہنا ہے کہ یہ مدافعتی مادہ چونکہ انسانوں ہی سے تیار کیا جاتا ہے اور ہم نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، اس لیے یہ بالکل قدرتی ہے جس کے کوئی ضمنی اثرات نہیں ہونے چاہیے۔ دراصل جن لوگوں کے لیے یہ مدافعتی مادہ استعمال ہوا ہے، اگرچہ ان کی تعداد ابھی کم ہے، لیکن ان میں بھی کسی نمایاں مسئلے کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی۔ نوسن سوائک کا کہنا ہے کہ افریقہ میں ایسے ہی لیکن مختلف مدافعتی مادے کو استعمال کرنے کا تجربہ کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد اس بات کا پتہ چلانا ہے کہ آیا اس پروٹین کو ٹیکوں کی مدد سے استعمال کرتے ہوئے انفیکشن کے خطرے سے 2-4 خواتین میں اس وائرس کی روک تھام کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ تو جناب، سائنس اور ٹیکنالوجی سے آج بس اتنا ہی۔ کچھ نئی معلومات لے کر پھر حاضر ہوں گی۔ اب اجازت دیجیے۔ بیجے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہو رہا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نصیر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر جان کمنگز۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ اب سے کچھ دیر بعد ہمارا اگلا شو جہاں رنگ آپ کے لیے پیش کیا جائے گا۔ آج اس کی میزبان ہیں نفیسہ حود بھائی، اور ان کے ساتھ تکنیکی معاونت کر رہے ہیں اسفر امام. اور اس کے بعد ہمارا اگلا نیوز شو ہوگا, تو اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.